اس سلسلے میں کتاب تربیت الصالح سے پڑھ رہے ہیں. تربیت الصالح میں سب کی پہلا خط کئی صفحات کا ہے, کسی نے لکھا, کسی نے اپنا حال لکھا ہے, اور حال یہ لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہر حق بات کا منکشف ہو جاتی تھی, باطل نظر آتا تھا, اور میں تمام چیزوں کی گناہ تک پہنچ جاتا تھا. بہت کچھ ہے, لوگ میری تقریر کو بہت پسند کرتے تھے, اور بہت سی باتیں جو ان کو صلاحیتیں حاصل تھیں ان کا ذکر کیا شیخ سے. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد نعوذ باللہ اب یہ حالت ہے کہ بری باتوں میں بھلائی اور بھلائی میں برائی نظر آنے لگی. دیکھا, یہ اللہ تعالی سے ڈرنا ہے, کیا پتا کب یہ, اس لیے پہلے ہی گزر جاؤ اس سے. جب یہ موت کے وقت یہ حالت ہے تو کون دستگیری کر سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ 3 برس کا عرصہ ہوا کہ قلب میں ان سب چیزوں کی ضد پیدا ہوئی, اور اس حالت محمودہ کا ہونا یا نہ ہونا تو کچھ قابل اتفاق نہ تھا جو پہلے تھی یعنی, مگر ضد پیدا ہونے سے وہ بے چینی ہوئی کہ نعوذ باللہ اب یہ حالت تھی کہ بری باتوں میں بھلائی اور بھلائی میں برائی اس طرح نظر آنے لگی جیسا پہلے اس کا عکس تھا. الحمدللہ کبھی مغلوب ہونے کی نوبت تو نہیں آئی, لیکن یہ ضرور تھا کہ اچھی بات مقرر سننے سے بھی مطلق اثر نہیں ہوتا تھا. تو الحمدللہ ان کو کبھی مغلوب ہونے کی تناوت نہیں آئی کیونکہ حکیم الامت سے تعلق تھا, لیکن یہ ضرور تھا کہ اچھی بات مقرر سننے سے بھی مطلق اثر نہیں ہوتا تھا, اور بری بات کی ہوا بھی لگ جانے سے اثر ہو جاتا, اور اس طرف طبیعت کو انجذاب بے اختیار ہو جاتا. رسوم کفار کی خوبیاں دل میں آنے لگیں, ضرورت سائنس سے حال کی تحقیقات پہ فریفتگی ہو گئی, ہر بات میں نیچری خیالات کی طرفداری ہو گئی, حق بات کا قلب پر اثر نہ ہونا اور باطل کا فوراً اثر ہونا, علی گڑھ کے طلباء کی نظر میں وقت اور اسلامی مدارس کے طلباء کی کم وقعتی, عمرہ کی جانب انجذاب قلب غربا سے کشیدگی, عزت کی خواہش اور ضرورت, اور بادشاہی مسائل پر نعوذ باللہ اعتراض. تو بادشاہی مسائل پر نعوذ باللہ اعتراض اور ان کی ترمیم کی ضرورت, تو یہ سب باتیں بار بار ذہن میں آتی, اور اس درجہ مدلل اور واضح ہو کر کہ بعض وقت شرح صدر کا سا مرتبہ ہو جاتا, اور اس کے مطابق مقابل کوئی ثبوت ذہن میں رہ جاتا تھا. الحمدللہ کہ رہا سب کچھ وسوسے ہی کے مرتبہ, یعنی بالقصد نہیں سوچا, اور اس کو ان کو بندے نے ہمیشہ خطرناک سمجھا, اور بال اختیار اس کے دفع کرنے کی اور افعال میں اس کا اثر نہ آنے کی کوشش کی. یہ شیخ کی برکت تھی. مثلا سوائے علماء صلحاء کے عوام سے بھی ملنا ترک کر دیا. بات ایک بات یہ عجیب دیکھی کہ اس حالت کو اغیار سے ملنے سے نقصان کم پہنچتا تھا اور شناساؤں سے ملنے سے زیادہ نقصان پہنچتا تھا, اس واسطے شناساؤں سے ترک تعلق کر دیا. حالانکہ یہ میرے پیشے کے لیے مضر ہے, طبیب تھے. اخبار کا دیکھنا بالکل چھوڑ دیا. آنے والوں سے کہہ دیتا کہ سوائے اپنے ضروری باتوں کے کوئی گفتگو نہ کرے. اچکن تک پہننا ترک کر کے طلبہ کی وضع اختیار کر, کہ لوگوں کو خصوصاً عمرہ کو خود ہی کشیدگی ہو جائے. پیشے کو جو کچھ اس سے ضرر پہنچنے کا احتمال تھا اس کی پرواہ نہ کی. اس سے پہلے چونکہ قلب میں سلامتی تھی, اس وقت اگرچہ حالت معکوس تھی مگر باطل کی طرف میلان ہوتے وقت اتنی بات ضرور محسوس ہو جاتی تھی کہ یہ احساس اس احساس کے خلاف ہے جو پہلے ہو چکا ہے, لہذا اس کی طرف سے خیال کو بالقصد پھیر لیتا تھا. یہ تھی برکت حکیم الامت کی, ان سب کے باوجود بالقصد ارادے کے طور سے وہ اس کو برا ہی سمجھتے رہے, اور پھر دوسرے کسی خیال میں لگا لیتا تھا, اور پھر جب وہ کسی طرح خیال نہ بھولتا تو کسی دنیاوی کام میں مثلاً خطوط نویسی میں یا بات چیت میں لگ جاتا. اگر اس سے بھی کچھ نہ ہوتا تو آخری علاج یہ کرتا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرتا, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, بفضل ہی تعالی اس سے ضرور نفع ہوتا تھا. اور کبھی آخری علاج یہ تھا کہ دل میں کہتا کہ حق تعالیٰ کے احکام کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں, اور رسوم کفار کی اگر سے معقول تردید اس وقت ذہن میں نہ آتی لیکن اس کے فراموش کرنے کے لیے بالقصد اس کے خلاف پر زبان سے تقریر کرتا, ایجادات حالیہ کو اپنے پاس نہ آنے دیتا, حتیٰ کہ گھڑی کو بلا ضرورت جیب میں نہ ڈالتا. نیچری جو فطرت کا کہتے ہیں کہ ہر چیز فطرت سے ہوتی ہے سائنسی, نیچری کی تصانیف سے بالکل اجتناب, وعدوں میں شریک ہوتا, علی گڑھ کے طلباء سے ملاقات ہوتی تو بے التفاتی سے پیش آتا, اور طلباء مدارس اسلامی سے بتکلف ملتا اور ان کے دکھ درد میں شرکت کرتا, غربا کو بتکلف عمر پر ترجیح دیتا. بعض دفعہ اتفاق ہوا کہ ایک امیر آدمی کے یہاں بلایا گیا اور اسی وقت ایک بیوہ عورت کے ہاں جانے کی ضرورت تھی تو اول میں اس بیوہ عورت کے ہاں گیا. بعد ازاں خب جا کا ایک علاج یہ رہا کہ بعض جگہ کسی مشورے کے لیے مجھ کو اور میرے ہم پیشہ دوسرے کسی کو بھی بلایا گیا تو باوجود اس کی تجویز کے اپنے نزدیک خلاف اور غلط ہونے کے اس کو ترجیح دی اور کام اسی کے سپرد رکھا, اور بہت بے قاعدگی دیکھی اس کے علاج میں تو اس کو مشورہ دے دیا مگر کام میں اپنا نام نہ آنے دیا, اس سے اپنا مالی نقصان بھی ہوا مگر پرواہ نہ کی. بعض احباب کے ساتھ کبھی کبھی شکار کو جانے کا اتفاق ہوتا, فائر کرنے کا پہلا نمبر میرا ہوتا تھا, اس کو ہٹا کر اپنا نمبر سب سے آخر کر دیا, اور زیادہ ہجوم ہوا ایسے وساوس کا تو قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا اور کسی کام میں لگ گیا. اس میں بھی فضل تعالیٰ پوری کامیابی رہی, کبھی مغلوبیت کی نوبت نہیں آئی, وسوسے کا بھی ادنا ہی درجہ رہا ہوگا. اساتذہ کی صحبت سے یہ بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھی ہوئی ہے کہ خدا تعالیٰ حاکم مطلق ہیں, کسی قانون اور کسی مصلحت سے مجبور نہیں, ان واردات مضمومہ کے خطروں سے حفاظت کے لیے یہ سب علاج پابندی اور نہایت نگرانی کے ساتھ کیے, اور ان میں اگر کوتاہی کچھ ہو جاتی تو استغفار سے کام لیتا, مگر باوجود ان سب اہتمام کے قلب میں استعداد ان کی ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ جب ذرا سی ان معالجات سے غفلت ہوتی تو معلوم ہوتا تھا کہ قلب ایمان سے خالی ہے, اور جب ذرا سا بھی گناہ یا خلاف اولا کوئی کام ہو گیا تو گویا سب محنت رائے گاہ گئی اور قلب کی وہ حالت ہو گئی جو ایک گرم توے کی ہوتی ہے جس پر گیلا کپڑا رکھا گیا ہے کہ جب تک کپڑا گیلا ہے ٹھنڈا معلوم ہوتا ہے, اور ذرا نمی کم ہوئی اور کب تو کپڑا تک بھی جل گیا, اور وہ حالت حقیقت شناسی کی جو پہلے تھی وہ تو کوسوں دور ہو گئی جو اس سے پہلے تھی. اس دوران بارہا جناب والا کا واعظ سننے کا اتفاق ہوا حکیم الامت کا, مگر یہ معلوم ہوتا تھا کہ مضامین دل کے اوپر سے گزرتے چلے جاتے اور مطلق اثر نہیں, بلکہ ہر ہر مضمون کی تردید بالبدی دل پر گزرتی جاتی. کیوں سنا رہا ہوں میں؟ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی شیخ ہے تو اس سے بدگمان کر دو, اس سے دور کر دو. یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے, کیونکہ جانتا ہے کہ اس کی ہدایت اور آخرت میں اس کی نجات کا ذریعہ یہ ہے, اسی کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے دیکھ ایسا ہو جاتا ہے تاکہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ایسا نہیں ہوتا, ہوتا ہے, ہوا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تردید سالی کا پہلا خط ہے یہ, حکیم الامت نے کیوں منتخب کیا اس کو پہلے خط کی, اور مطلق اثر واسطہ نہیں ہوتا بلکہ ہر ہر مضمون کی تردید, ہر ہر مضمون کی تردید بالبدی جدر دل پر گزرتی جاتی. اللہ میں پناہ میں رکھیں, پناہ میں رکھیں, پناہ میں رکھیں. تو اللہ کا شکر ہے کل حضرت کا ہمارے بیان تھا, خیر میں حضرت کے بیان میں تو پہلے بھی جاتا رہا, ایسا لگ رہا تھا کہ میرے دل کی بات حضرت کہہ رہے ہیں, بالکل ایسا لگ رہا تھا, اور باقی وہی باتیں تھیں آپ نے بھی سنی ہوگی بارہ, اور وہ حضرت کا لکھا ہوا مضمون تھا. خیر میں نے پڑھا ہوا, حضرت اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ, یہ مناسبت اللہ نے قائم رکھے. باطل کا اثر بد تو تھا ہی, حق سے بھی اثر بدی ہوتا تھا, نعوذ باللہ. ایک مرتبہ آخر نے تھوڑی دیر ریل کا سفر جناب والا کے ساتھ کیا, ارشاد فرمایا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں, یہ یا تو تحزین من الشیطان ہے کہ شیطان آپ کو گمزدہ کرنا چاہتا ہے, یا کوئی حالت محمودہ بہت اعلیٰ درجے کی پیدا ہونے والی ہے اور کوئی علم القاء ہونے والا ہے, اس سے بہت اطمینان ہو گیا. لیکن اس کو بھی عرصہ گزر گیا اور وہ حالت کچھ بڑھتی ہی جاتی تھی, حتیٰ کہ نعوذ باللہ دین اسلام ایک خیالی ڈھکوسلا دکھائی دیتا تھا, اور دیگر جملہ مذاہب اس سے کچھ نہ کچھ اچھے معلوم ہوتے تھے. ہندو مذہب کی خوبیاں ذہن میں آتی تھیں اور سب سے زیادہ دہریت حق معلوم ہوتی تھی. اور اللہ قدر مراتب جملہ باطل فرقے حق کے مقابلے میں اچھے معلوم ہوتے تھے. حتیٰ کہ سنیوں سے شیعہ اور مقلدین سے غیر مقلدین اور مانعین بدعت سے بدعتی, خاص کر اہل تصوف سے زیادہ اجنبیت ہو گئی. مگر الحمدللہ اتنا ہوش تھا کہ میرا مذاق منعکس ہو گیا ہے, یہ دماغ میں تھا کہ یہ الٹ گیا ہے, یہ الٹا ہو گیا. الٹا ہو گیا تو آدمی الٹا کھڑا ہو جائے تو اس کو اندازہ تو ہوتا ہے کہ میں الٹا کھڑا ہوں. وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ تو الٹا ہو گیا ہے, منعکس ہو گیا ہے. اس واسطے یہ یقین کر لیا تھا کہ جو اس وقت جتنا برا نظر آتا ہے وہ اتنا ہی اچھا ہے. یہ شیخ کی برکت, عقل صحیح تھی. ایک چیز کو پکڑ لیا تھا کہ وہ پہلے جو تھی چیز وہ صحیح تھی, یہ صحیح نہیں ہے. یہ اتنا تھا, اتنی عقل تھی. یہاں یہ بات قابل گزارش ہے کہ اس حالت کو تین چیزوں سے بڑا فرق ہوتا تھا. نمبر ایک, تہجد سے. ارے بھائی تہجد نہ چھوڑو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا عبداللہ, اس جیسے مت ہو جانا جو پہلے تہجد کو اٹھتا تھا اور اب اس نے چھوڑ دیا. اللہ نہ کرے ایسا ہو, اللہ نہ کرے ایسا ہو. دیکھو اگر بہت مشکل ہو تو عشاء کے وتر سے پہلے پڑھ لو. نہ چھوڑو, نہیں چھوڑو, نہیں بالکل نہ چھوڑو. تہجد سے اور تلاوت قرآن سے, خواہ کیسی سرسری اور بے توجہی کے ساتھ کیوں نہ ہو, تلاوت قرآن پاک کبھی نہ آغاز نہ کرو. اسے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی توفیق ہو گئی اللہ نے اس کو اپنا ہی بنائیں گے. تین چیزوں سے اس میں فائدہ ہوتا تھا اس حالت میں. نمبر ایک تہجد سے, نمبر دو تلاوت سے, اور تیسری کیا ہے سوچے. میں کسی طرح سے پڑھاتا ہوں, اب تیسرا آپ کو بتا دیں, امتحان آ گیا نا, ٹیسٹ کوئز. تہجد سے اور تلاوت قرآن سے, خواہ کیسی سرسری اور بے توجہی کے ساتھ کیوں نہ ہو, اور جناب والا کی صحبت سے. اور چوتھی ایک اور تھی نہایت مفید چیز, شجرہ مشائخ چشتیہ کا پڑھنا. اس کے پڑھتے ہی ایک عجیب حالت ہو جاتی تھی. یہ معلوم ہوتا تھا کہ دل پر سے کوئی چیز چھیل دی گئی اور وہ خیالات سب کے سب کچھ دیر کے لیے زائل ہو گئے. میں اس حالت کو بیان اس سے زیادہ نہیں کر سکتا کہ دنیا سے ایک دم بے رغبتی ہو جاتی تھی. تقریباً تین سال گزر گئے, اس سے یہ حالت بہت ترقی کر گئی, حتیٰ کہ آثار ذوف اعضا میں ظاہر ہونے لگے. ریل کی آواز سے اختلاج محسوس ہوتا تھا. اس کے بعد میں ایک دن کے لیے ڈپٹی کلکٹر خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مقیم ہوا. معلوم نہیں ان کی ایک دن کی صحبت سے کیا اثر ہوا کہ بہت سکون ہوا, یہ اختلاج وغیرہ مطلق نہ رہا. یہ سکون کچھ دنوں تک باقی بھی رہا, مگر پھر وہی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا کرتا کہ یا اللہ, یہ وہی نظر ہے جو ہر چیز کو سیدھا دکھاتی تھی اور تہ تک پہنچ جاتی تھی, یا بالکل برعکس کام کرتی ہے. مخلوط باتوں میں سے دودھ کا دودھ, پانی کا پانی الگ کر دیتی تھی, یا اب الگ کرنا تو درکنار, پانی کو دودھ اور دودھ کو پانی دکھاتی ہے. اس اثنا میں پھر ایک مرتبہ میں نے بمقام تھانہ بھون حضور عالی میں اپنی حالت عرض کی تو جناب والا نے پوچھا, کیا کسی جدید کتاب کے دیکھنے کا اتفاق ہوا یا کوئی صحبت بری رہی؟ تو جناب والا نے پوچھا کیا کسی جدید کتاب کے دیکھنے کا اتفاق ہوا یا کوئی صحبت بری رہی؟ میں نے عرض کیا کچھ بھی نہیں. میں تو حتی الامکان ان سے بالقصد اجتناب کرتا ہوں, اخبار تک نہیں دیکھتا. تو ذرا تامل کر کے جناب نے فرمایا, اس کی وجہ لطافت طبع معلوم ہوتی ہے, ان شاء اللہ ان قریب یہ حالت از خود رفع ہو جائے گی. اس ارشاد والا سے بہت تسلی ہوئی. اس کو غالباً سات آٹھ ماہ ہوئے ہوں گے. تھوڑے عرصے تک اطمینان رہا, بعد ازاں پھر وہی سودا یعنی پاگل پن شروع ہوا. اس وقت میں نے یہ احتیاط کی کہ اپنے فہم کو بالکل غیر معتمد قرار دیا. یہ بس اس لیے گئے کہ ان میں خود رائی نہیں تھی, لیکن اپنے فہم کو بالکل غیر معتمد قرار دیا. حتیٰ کہ کوئی فقہی مسئلہ بھی پوچھتا تو کسی دوسرے سے پوچھنے کو کہہ دیتا. کئی مرتبہ جناب والا کے واعظ سننے کا اتفاق ہوا جن کا یہ اثر ہوتا کہ وہی پرانی باتیں ہیں جو مولوی لوگ کہا کرتے ہیں. فالحمدللہ لذالک, اتنا ہوش برابر رہا, منکرہ ہے جہر مرکب سے بچا رہا. بہت سوچا کہ کس معصیت کا یہ وبال ہے, مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا. اب ایک نیا کرشمہ سنیے. جناب والا کا ایک واعظ مسجد خیر نگر میرٹھ میں اس آیت پر ہوا, انما الحیات الدنیا لعب و لہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. جس میں بخل کی مذمت اور ترکی چندے کی تحریک تھی. بندے کی عادت ہمیشہ ہے کہ بیان کو اپنے حالت پر منطبق کرتا جاتا ہے, جو حال بیان کے خلاف پایا اس کو خصوصیت کے ساتھ ذہن میں محفوظ کر لیا. تو ثابت ہوا کہ یہ خیال صحیح ہے اور بخل معمولی نہیں بلکہ حد افراد تک پہنچا ہوا ہے. حتیٰ کہ پہننے کے کپڑے کو صدقہ کرنا تو درکنار, خود پہنتے وقت یہ خیال ہوتا کہ اگر میں پہنوں گا تو یہ میلے ہو جائیں گے. گو اس خیال کا اثر عملاً ظاہر نہ ہوتا ہو لیکن یہ خیال آتا ضرور تھا. اس کو ہمیشہ ایک معمولی بات سمجھا. اب آنکھ کھلی کہ وہ شعبہ بد ہے جو جہنم میں جڑ رکھتا ہے, کیونکہ بخل کا ہے کہ جس کے دل میں بخل ہوگا, بخل پہ جو عمل ہوگا. تو مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو بخل بچھو بن جاتا ہے اور ریا سانپ بن جاتا ہے. اب آنکھ کھلی. کپڑا کا اگر کوئی محتاج مانگتا تو مجھے سخت گرا گزرتا, بلکہ دوسرے کسی کو دیتے دیکھتا تو تعجب ہوتا. اور جب کوئی چندہ دینا پڑتا تو گو یہ نہ ہوا کہ دیا نہ ہو مگر ناگوار ضرور ہوتا. اس کو میں غلطی سے یہ سمجھتا رہا کہ باعث زیادتی ثواب ہے کہ باوجود ناگواری کے دیتا ہوں. اس کی طرف کبھی خیال نہ کیا کہ اس کا منشا تو بخل ہے. زیور کی زکات واجب کی ذمہ تھی اور دو برس سے آل ڈال رہی, یہ بخل ہے صاف. غرض غور سے ثابت ہوا کہ صفت بخل میرے اندر موجود ہے. واج مذکور کے سننے کے بعد میری حالت میں ایک ایسا تغیر پیدا ہوا جو میرے بیان میں نہیں آ سکتا. اضطراب قلب عجیب طرح کا عارض ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ قلب ایمان سے خالی ہے, مگر ساتھ ہی اس کے یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ یہ حالت اس پہلی حالت سے ضرور اچھی ہے. جب بھی عجب کرتا ہے اپنا عیب معلوم ہوتا ہے تو یہ حالت ہو جاتی ہے. عیب معلوم ہونے پر یہ تکلیف دہ حالت ہوتی ہے, لیکن ہوتی ہے اصلاح کرنے والی حالت. ایسے ہی مجھ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ قلب ایمان سے خالی ہے, مگر جانے کیا بات ہے کہ طبیعت اندر سے کھلتی جاتی ہے اور یہ حالت اس حالت سے ضرور اچھی ہے. سمجھ میں نہ آیا کہ یہ اسی فساد ذوق کا کوئی شعبہ ہے کہ اس کی کچھ اصلیت ہے. غرض اسی قول بزرگاں کو یاد کر کے کہ واردات کا کچھ اعتبار نہ کرنا چاہیے, اس کے حسن و قبح سے قطع نظر کر کے یہی قرار دیا بلا سے قلبی حالت کچھ بھی ہو مرض بخل سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے. اس میں اختیار کو دخل ہے, اس کا میں مکلف ہوں. اس کے علاج کی طرف میں متوجہ ہوا اور بتکلف خرچ کرنا شروع کیا. خانگی اخراجات میں تنگی کر کے زکات ادا کرنا شروع کی. تھوڑے دنوں میں 50 روپے نکال دیے. اتفاق سے جنگ روم اور بلقان کا زمانہ تھا, اس سب رقم کی تملیغ کر کے اس چندے میں دلوا دی. کچھ روپیہ اس سے پہلے میں دے چکا تھا, سب ملا کر 100 روپے کے قریب ہو گئے. اس زمانے کا 100 بہت زیادہ ہوتا تھا. جس دن زکات ادا ہو چکی یبلغ یہ معلوم ہوا کہ وہ کیفیت قلبی ایسی پلٹ گئی جیسا کسی کی آنکھ موتیا بند کے پانی سے اندھی ہو گئی ہو اور وہ برسوں تک نابینا رہ کر بسارت سے ناؤمید ہو چکا ہو, پھر ایک دم ڈاکٹر اس کی آنکھ میں سے پانی نکال دے کہ بلا مبالغہ نیا جنم اس کو نصیب ہو جاتا ہے اور بجائے اندھیرے کے نور کے عالم میں آ جاتا ہے. یہ معلوم ہوا کہ قلب میں مطلق تشویش نہیں اور ایک سکون محض ہے. سب باتیں سیدھی سمجھ میں آتی ہیں مگر ایک قسم کا تھکان ضرور ہے, جیسے کسی کو کچھ عرصے کے بعد کوئی چیز عرصے سے کھوئی ہوئی ایک دم سے مل جاوے تو اس کو اس کے پہچاننے میں قدر تعمل ضرور ہوتا ہے. یہ جیسے کوئی سخت اندھیرے میں دیر تک رہنے کے بعد یک لخت روشنی میں نکل آوے. اول تو یہ خوف ہوا کہ یہ کوئی اور اس سے بھی بدتر حالت نہ ہو جس کو میں نے پہچانا نہ ہو, مگر دو ایک دن کے بعد بداحتن محسوس ہوا کہ انشاءاللہ یہ حالت محمودہ ہی ہے. تاہم میں نے کچھ نفلیں پڑھ کر اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا مانگی, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اور اس خوف سے کہ مبادہ کسی غلطی میں نہ پڑ جاؤں میں نے چندہ اس کی طرف التفات نہ کیا, یعنی اس حالت کی طرف التفات نہیں کیا. ہاں یہ غور کرتا رہا کہ یہ نفع کس چیز سے پہنچا. بعد غور بسیار یعنی بہت غور کرنے کے بعد یہی سمجھ میں آیا کہ وہ وبال تاخیر زکات اور بخل کا تھا, اور زکات ادا ہونے سے حق تعالیٰ نے فضل کیا. اس وقت اس آیت کے معنی سمجھ میں آئے, وَبَيْلُ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ دیکھیے ہے عبرت کی بات, لیکن یہ نکلے کیسے اس سے؟ اور حکیم الامت نے اس کا جواب کیا دیا. یہ ہے اصل. یہ تو اپنا حال لکھے جا رہے ہیں, لکھے جا رہے ہیں جو اس پہ گزری وہ لکھ رہے ہیں, ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ حکیم الامت مولانا شبلی تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا علاج کیا کیا اور جواب کیا کیا, اس کے اندر سارا نچوڑ ہے تصوف کا. وہ اصل تو وہی ارادہ تھا, لیکن پھر دلچسپی کے لیے میں نے کہا کہ آپ کو سنا دوں تاکہ وہ جواب کچھ سمجھ میں زیادہ آئے ان شاء اللہ کل.